اصول ہے اور یہ اصول
کوئی عقل کے خلاف نہیں, کوئی گہرا فلسفہ نہیں, ہر آدمی اس اصول کو جانتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے اور اسی پر عمل بھی کرتا ہے. بزرگو, اسی اصول کو ذہن میں رکھ کر آپ غور کریں, انسان کو بنانے والا اللہ, اس کائنات کی تمام چیزیں بنانے والا وہ بھی اللہ ہی, انسان کے اندر جتنی طاقتیں جتنی قوتیں ہیں ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان نے خود بنائی ہو. کیا کیا چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکے گا. اس وقت کے تازہ سائنسی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے متعلق معلومات ابھی صرف 10% حاصل ہوئی ہیں, 90% ابھی معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. یہ مستقل ایک علم ہے جس میں انسان کی اندرونی مخفی قوتوں کے متعلق غور و خوض ہوتا ہے اور اس میں نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں, اور جتنے نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں اتنا آدمی حیران بھی ہوتا ہے. قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ تم میری نعمتوں کا اگر شمار کرو گے تو کر نہیں سکو گے, اور بالکل حق ہے. واقعتا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو انسان اپنی نعمتوں کا شمار کر سکے. آپ اندازہ کریں, انسان کھانا کھاتا ہے, یہ کھانا انسان کے اندر چلا جاتا ہے, انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا معدہ بھر گیا؟ وہ تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے, تو کیسے اس کو پتا چلے گا کہ میرے معدے میں جتنی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی بھر گئی, اب اس میں مزید مجھے کھانا نہیں ڈالنا چاہیے, پانی پیاس لگی ہوئی ہے, یہ دیکھتا نہیں ہے اندر کے ساتھ لیول آ گیا, گلاس بھر گیا, معدہ بھر چکا, اب مجھے مزید پانی اس میں نہیں ڈالنا چاہیے, انسان کو دیکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اب اگر ہم عقل مند ہونے کی وجہ سے, سمجھدار ہونے کی وجہ سے, ذہین ہونے کی وجہ سے, تجربہ کار ہونے کی وجہ سے گیس لگائیں گے کہ آدمی عام طور پر اتنا کھانا کھاتا ہے اتنا ہی کھائیں گے ہم, یا اتنا پانی پیتا ہے اتنا ہی ہم پانی پئیں گے, اس سے ہم سمجھیں گے اندر بھر گیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جو نابالغ بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ, وہ کیسے سمجھے گا کہ صاحب مجھے کتنا دودھ ہونا چاہیے؟ کون سی چیز اسے بتاتی ہے کہ تمہارا معدہ بھر گیا؟ یہ طویل زمانے تک اس پر غور ہوتا رہا, تحقیقات ہوتی رہی, آخر میں پتا چل گیا وجہ کیا ہے. صاحب دماغ میں ایک سیل ہے, اس سیل کا صرف یہی کام ہے, وہ تب تک تو ڈر رہے گا, جو ہی انسان کھانا شروع کر دیتا ہے تو سیل جو ہے وہ جاگ جاتا ہے, یعنی بیدار ہو جاتا ہے اور وہ نگرانی شروع کرتا ہے. جو ہی معدے کی لیول پر کھانا آ گیا وہ سیل فوراً دماغ کو اطلاع دیتا ہے, پیٹ بھر چکا ہے, بند کر دو اور نہیں کھانا, پیٹ بھر چکا. اس کے بعد بھی انسان اگر کھاتا رہے گا, سیل جو ہے وہ کہتا رہے گا آپ کا پیٹ بھر چکا ہے. ہم چونکہ سمجھدار ہیں, ہم تو نہیں مانتے, ہم تو اور کھاتے رہیں گے, لیکن ایک لیول آئے گی, سیل کہے گا بھائی ابھی آپ کھا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے زیادہ زبردستی کیوں بھی آ جائے گی. وہی سیل دودھ پیتے بچے کا بھی کام کرتا ہے, کہ جو ہی دودھ پیتا بچہ دودھ پیتا ہے, اور دودھ پیتے پیتے اس کی اندر کی لیول جو ہی بھر جاتی ہے, اس کا سیل اس کو اطلاع کرتا ہے, اس کے بعد اگر ماں زبردستی بچے کو دودھ پلائے کہ وہ منہ نکال دیتا ہے, اور پلائے کہ وہ الٹی کر دے گا, تو وہ سیل اندر سے کام کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اگر آدمی پاگل ہو جائے وہ سیل اس سے بھی کام کرتا رہتا ہے. انسان کو عقل نہیں, شعور نہیں, پاگل ہو چکا ہے وہ, ننگا بھی رہتا ہے وہ, کبھی برف میں ننگا پھرتا ہے, باتیں سلیقے کی نہیں ہے, مکمل مجنون ہو گیا, لیکن وہ سیل پھر بھی کام کرتا رہتا ہے بڑھاپے تک. اب اگر یہ سیل نہیں ہوتا تو ہم کو کیسے پتا چلتا کہ ہم نے کھانا کتنا کھانا ہے اور پیٹ بھرا یا نہیں؟ بس انسان کو اللہ نے بنایا, انسان کی تمام طاقتوں کو اللہ نے بنایا, انسان کی دماغی طاقتوں کو, دل کی طاقتوں کو, غصے کی طاقت کو, رحم کی طاقت کو, انسان کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ ساری اللہ نے بنائی, اور کائنات کے باہر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی. اس لیے اللہ ہی کو حق ہے یہ کہنے کا کہ تم اپنے جسم کا استعمال کیسے کرو گے, اور دنیا میں جو چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ان چیزوں کا استعمال تم کیسے کرو. جیسے ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیز کا استعمال کیسے کریں گے, دوسرے کو اس میں مداخلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ کہتا ہے تمہارا جسم میں نے بنایا, تمہارے لیے یہ کائنات کی جتنی چیزیں وہ میں نے بنائی, تو میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہارے لیے کون سی چیز کرنے کی ہے, کون سی چیز نہ کرنے کی ہے, کیا کام تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. ایک وہ عورت بھی ہے جو ہماری بہن ہے, اور ایک وہ عورت بھی ہے جو ہماری بیٹی ہے, ایک وہ عورت بھی ہے جو ہماری ماں ہے, اور ایک وہ عورت بھی ہے جس سے ساتھ ہمارا نکاح ہوا. یہ چار عورتیں ہیں, ان چار عورتوں میں سے کس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ میں فیصلہ کروں گا. وہ جانور بھی ہے جس کی چار ٹانگیں ہیں اس کا نام کتا, اور وہ جانور بھی ہے جس کی چار ٹانگیں ہیں اس کا نام بکری. یہ تمہارے لیے مفید ہے یا مضر, یہ تمہارے لیے مفید ہے یا مضر, یہ میں فیصلہ کروں گا. ایک لکوڈ وہ ہے جس کا نام دودھ, ایک لکوڈ وہ ہے جس کا نام شراب. تو یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, یہ ڈیسائڈ میں کروں گا. تو اللہ ہی کو انسان کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ہے, اللہ ہی کو طے کرنے کا حق ہے. یہ میں نہیں بنائی ہوئی مگر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ میری بنائی ہوئی ہے تمہارے لیے ضروری ہے. فلاں کام تم کرو گے, فلاں کام تم نہیں کرو گے, تمہیں سمجھ میں آئے تب اور سمجھ میں نہ آئے تب, فیصلہ وہی ہوگا جو میں نے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بھیجنا, وہ نمونہ ہے جناب رسول اللہ. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لیے میں ماڈل تمہارے لیے بھیج رہا ہوں. اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, اس سے زیادہ باخلاق کوئی نہیں, اس سے زیادہ باکمال کوئی نہیں, اس سے زیادہ خوبیوں والا کوئی نہیں. اور دنیا میں انسان کا تعارف کون کرا سکتا ہے؟ چار طاقتیں ہوتی ہیں جو انسان کا تعارف کرا سکتی ہیں. نمبر ایک اللہ خود, نمبر دو انسان خود, نمبر تین انسان کے ہمدرد, اور نمبر چار انسان کے دشمن. یہ چار چیزیں, یا تو انسان, یا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ شان سے لیا. حضرت آپ بتائیں آپ کا نبی کیسا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خود تعارف کریں گے. اس کے اندر کیا کیا کمالات ہیں, اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں, ان کو کن اوصاف کے ساتھ میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے, تو اللہ کے بنائے بیان کیا ہوتا ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے حضرت آپ کیسے ہیں, آپ کی شخصیت کیسی ہے, آپ کے کمالات کیا کیا ہیں, آپ کے اندر خوبیاں کیا کیا رکھی ہیں, آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا مقصد حیات کیا ہے, تو حضور اپنا تعارف خود کراتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ حضور کے ہمدرد یعنی صحابہ ان سے پوچھو حضور کیسے تھے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حضور کے دشمن ان سے پوچھا جائے بتاؤ جی نبی کیسا تھا. عجیب بات یہ ہے دنیا میں کسی انسان کو یہ چاروں طاقتیں تعارف نہیں کراتی ہیں, صرف محمد رسول اللہ. اللہ بھی ان کا تعارف کراتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنا تعارف کراتے ہیں, حضور کے صحابہ تو ان کا کہنا ہی کیا ہے, اور حضور کے دشمن بھی. اور حضور کے دشمن کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کی تعریف نہیں کرتے, چاہتے نہیں لیکن تعریف کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اس کے عجیب عجیب واقعات سامنے آتے تھے حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, کہ ایک شخص جو حضور کا مخالف ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا جملہ بولوں جو ان کی تعریف میں چلا جائے, لیکن صورت حال ایسی بن جاتی تھی کہ اس کے بعد چارہ ہی نہیں رہتا تھا, اس کو وہ تعریف کرنے میں مجبور ہو جاتا تھا. مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے تمام بادشاہوں کو خط لکھا کہ میں نبی ہوں اور اسلام قبول کرو اور کامیابی اور فلاح تمہارے لیے اسی صورت میں ہے کہ تم میرا دین قبول کرو گے, یہ آپ نے خطوط لکھے. اس زمانے کا جو سپر پاور تھا اس کا نام تھا ہیرکل, قیصر اس کا لقب تھا, روم کا وہ بادشاہ تھا, اس کو حضور نے خط لکھا. اس خط کے الفاظ بھی حدیثوں میں موجود ہیں, بالکل انداز یہ ہے, بلکہ الفاظ یہ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی عظیم روم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فانی ادعوک بدعات الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین وإن لم تسلم فإن عليك اسم الجليسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وسراب مهر فيه. یہ ہے حضور, اس خط کا مضمون ٹیکسٹ اس کا یہی ہے. حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خط شروع کیا, پھر لکھا یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے روم کے عظیم فرمان روا, روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کے نام, سلامتی اس انسان پر جو حق کی پیروی کرے, تم اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے, اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم کو دو اجر ملیں گے, ایک تو تمہارا خود کا اسلام قبول کرنے کا, اور تمہاری وجہ سے تمہارے ملک میں جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کا اجر بھی تمہیں ملے گا, اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تم کو دو گناہ ہوں گے, ایک تو خود اسلام قبول نہ کرنے کا جرم, اور دوسرے اپنے ملک والوں کے لیے تم رکاوٹ بنو گے تو وہ جرم بھی تمہارے سر پر. اس کے بعد پھر آپ نے آگے آیت لکھی تھی, اور وہ آیت کے بعد پھر آپ نے اپنا دستخط خود نہیں کیا, اس کو مہر لگائی تھی. وہ مہر کہیں نقشوں میں آتی بھی ہے, دیکھی ہوگی آپ حضرات نے, محمد الرسول مہر ہوا کرتی تھی, اس میں محمد نیچے رسول اوپر اور اللہ اس کے اوپر. بیچ میں ایک بات یہ بڑی عجیب ہے, لفظ اللہ بھی بغیر نقطے کے ہے, لفظ محمد بھی بغیر نقطے کے ہے, لفظ رسول بھی بغیر نقطے کے ہے, اور پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بغیر نقطے کے ہے, اس میں نقطہ کہیں نہیں ہے. اس کا ایک عجیب فلسفہ علم الاعداد میں بیان کیا گیا ہے, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. علم الاعداد میں نقطوں والے حروف میں اور بغیر نقطوں والے حروف میں فرق کیا ہوتا ہے, لیکن ہے وہ ایک مستقل علم. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ابو الفضل, اس نے تفسیر لکھی تھی بغیر نقطوں کے, بغیر نقطوں کے, اور بڑا ناز تھا اسے کہ میں نے تفسیر لکھی ہے, اس میں کہیں نقطہ نہیں آنے دیا. یعنی عبارت ایسی اس نے لکھی تھی کہ اس میں نقطے والا لفظ کہیں نہیں تھا. تو بڑا ناز تھا اسے, بڑا فخر کرتا تھا وہ, کہ جہاں کشمیر سے حضرت شیخ یعقوب صرفی رحم اللہ تعالیٰ دلی گئے تھے, حضرت مخدوم صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے جب اپنے زمانے میں یہاں سے وقت بھیجا تھا دہلی, اس میں حضرت شیخ یعقوب صرفی رحم اللہ تعالیٰ بھی تھے, کیونکہ حضرت شیخ یعقوب صرفی رحم اللہ تعالیٰ مرید تھے حضرت مخدوم صاحب رحم اللہ کے. تو جب دلی شیخ یعقوب صرفی گئے ہیں تو ابو الفضل نے بڑے فخر کے ساتھ کہا یہ ہے تفسیر دیکھو. انہوں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کہا لگا تم ایک سطر لکھ کر دکھاؤ ایسی. انہوں نے کہا تو ایک سطر کیا, میں ابھی ایک صفحہ لکھ دوں گا. ایک سطر نہیں, میں ابھی ایک صفحہ لکھ دوں گا. کہا جاتا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کاغذ دیا اور جملے لکھنے شروع کیے, پورا ایک صفحہ لکھ دیا, اس میں کہیں رکا نہیں آنے دیا. وہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ تو عجیب غریب شخص ہے. اس نے کہا میری کتاب پر آپ فارورڈ لکھیں. تو شیخ یعقوب صرفی نے ابو الفضل کی تفسیر, جس کا نام ہے تفسیر سواتر الالہام, میں نے دیکھی ہے وہ تفسیر, سواتر الالہام لفظ بھی وہی ہے جس میں نقطہ نہیں آنے دیا اس نے. سواتر الالہام الہامی ستارے یا الہامی ضیا پاشی اس کا ترجمہ ہے. بہرحال شیخ یعقوب صرفی نے بغیر نقطوں کے اس کا فارورڈ لکھا تھا اور وہ حیران ہو گیا تھا. تو بغیر نقطوں کے عبارت لکھنا ایک کمال مانا جاتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک سیرت لکھی گئی ہے, سیرت ہادی عالم, اس میں بھی کہیں نقطہ نہیں آنے دیا انہوں نے. تو خیر, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اسے, اس خط کے لکھنے کے بعد پھر اس بادشاہ نے کہا بھائی اس خط کے بارے میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو اس کو نبی ماننا یا نہیں, لیکن پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ نبی کہتا ہے, معلومات ہونی چاہیے, لہٰذا کسی آدمی کو بلا کر کے لاؤ. چنانچہ ملک شام میں یعنی فلسطین میں ابو سفیان جو حضور کا دشمن تھا, وہ اپنے پورے وفد کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بزنس کے سفر میں وہ شام گیا ہوا تھا. تو ابو سفیان کو بلایا گیا ہرقل بادشاہ کے دربار میں, اور ہرقل بادشاہ ابو سفیان جو حضور کا دشمن ہے اس سے پوچھتا ہے نبی کے متعلق معلومات. تو یہ سوال کرتا ہے, ابو سفیان جواب دیتا ہے, اور تعریفیں ہو رہی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کرنے والا بھی حضور کا ماننے والا نہیں, جواب دینے والا تو حضور کا دشمن تھا, مگر اس کے باوجود سوال و جواب کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے حضور کی تعریفیں ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے وہ جو نبی تمہارے علاقے میں پیدا ہوا تم اس کو جانتے ہو؟ کہتا ہے بہت اچھی طرح سے. اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہنا کبھی. لوگ اس کی بات مانتے ہیں یا کہاں؟ ہاں بہت مان رہے ہیں. اس کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں. پھر کیا ہوا؟ کہا کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے. اس نے کبھی وعدے کے خلاف ورزی؟ کہا کبھی نہیں کی. آج تک تو کبھی نہیں کیا, پتا آئندہ مت کرے گا؟ تو ابو سفیان کہتا ہے بس ایک جملہ میں بول سکا شاید آئندہ کرے گا. حالانکہ آئندہ کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اس دربار میں ہوئی ہیں, اس نے پورا انٹرویو لیا, اور پورا انٹرویو لینے کے بعد اس وقت ہرقل نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہے. اس نے کہا تھا یہ تو مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مکے میں آئے گا. اب سنو, دربار والوں کو مخاطب بنا کر کے کہتا ہے کہ زمین پر پاؤں مار کر کہتا ہے اس ملک کا مالک وہی بنے گا. اس کے بعد اس نے کہا اگر مجھ سے ہو سکا اس سے ضرور ملاقات کروں گا. ایک جملہ. اگلا جملہ, اور اگر اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا. ولو تجسمت عنده لغسلت قدمي, میں اس کے پاؤں کو دھو کر کے پیوں گا. یہاں عام طور پر کشمیر کے حضرات کہا کرتے تھے جب کسی کا بہت احترام کرتے ہیں تو کہا کہتے ہیں کہ بچہ بس فور چلے. ہو سکتا ہے اسی طرح کے جملے کا ترجمہ رہا ہو, لیکن اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ نے, اس وقت کے سپر پاور روم تھا, ایران نہیں تھا, اس سپر پاور کا جو سربراہ ہے وہ اکیلا فرد تھا ہرقل قیصر روم, وہ یہ خط لکھ رہا, وہ یہ جملہ بولتا ہے, اور وہ جملہ حدیث میں موجود ہے, اور حدیث میں کسی کوئی کچی حدیث نہیں ہے, انتہائی پختہ حدیث ہے, بخاری شریف کے بالکل پہلے باب میں ہے. بخاری شریف کے شروع کا باب جو ہے وہ وحی کا بیان ہے, اور اس وحی کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان لگایا کہ نبی پر وحی کیسے آتی تھی, اس عنوان کے ذیل میں ان کو حضور کا تعارف بھی کرانا ہے کہ جس ذات پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ کیسی ہے, اس ذات کا تعارف کرانے کے لیے امام بخاری نے سوچا کہ میں وہ والی حدیث لاؤں گا جس حدیث سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی کے دشمن نبی کی تعریف کیا کرتے تھے، وہی حضور کا تعارف ہوگا. سنائے یہ حدیث. اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے جب کہا بھائی اگر لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس نبی کو نبی ماننا ہوگا، لوگوں نے شور اٹھایا، اور شور اٹھانے کے بعد کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم سوچیں گے تم ہمارے دین کو ہم سے چھنوا رہے ہو. تب لوگوں نے شور مچایا تو آخر میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایک کام کریں گے، دنیا کا جو سب سے بڑا پادری ہے اس سب سے بڑے پادری سے ہم رائے پوچھیں گے ہمیں اس نبی کو ماننا چاہیے یا نہیں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. عیسائی دنیا اس بات پر مطمئن ہو گئی کہ جو ہمارا سب سے بڑا پادری اس وقت ورلڈ لیول پر ہے اس سے ہم ڈیسائیڈ کرائیں گے کہ اس نبی کو ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں. اس پادری کا نام تھا زغاتر. چنانچہ اس نے یہ خط بھیجا ہے زغاتر کے پاس، وہ روم میں تھا، یہ ہیراکل بادشاہ خود فلسطین میں ہے، اور یہ فلسطین آیا تھا ایک نظر پورا کرنے کے لیے، منت پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ میں اس نے نظر مانی تھی اگر میں ایران کے ساتھ جنگ میں کامیاب ہو گیا تو میں پیدل سفر کر کے بیت المقدس حاضر ہو جاؤں گا اور وہاں جا کر کے نماز ادا کروں گا. عیسائی تھا وہ. وہ نظر پورا کرنے کے لیے وہ پیدل آیا ہے بیت المقدس. لہذا ہیراکل بادشاہ بیت المقدس میں تھا، اور اس دنیا کا سب سے بڑا پادری جو تھا وہ روم میں تھا یعنی اٹلی میں، اور اس نے یہ خط بھیجا ہے زغاتر کو یعنی سب سے بڑے پادری کو کہ تم اس بارے میں رائے بتاؤ. چنانچہ یہ خط جب وہاں پہنچا ہے تو زغاتر نے خط دیکھا، اور خط دیکھنے کے بعد کہا مجھے تو یہ معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، اور میں نے تو خواب میں بھی دیکھا ہے. اور اس کے بعد پھر باہر نکل کر اس نے کہا یہ نبی سچا ہے، اور تم تمام لوگوں کو گواہ بنا کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس نبی پر ایمان لایا. اور اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اس سب سے بڑے پادری کو وہی قتل کر دیا. عالمی سطح پر جو بڑے علماء عیسائیوں کے اندر اسلام کا کام کرتے ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ تمہارے آج کے پادریوں کی کیا حیثیت ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا پادری جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اس نے دیکھا بھی نہیں تھا حضور کو. اس کا علم، اس کی عظمت جو تمہارے یہاں مسلم ہونی چاہیے، اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے، وہ بھی تذکرہ بھی بخاری شریف میں ہے. تو غرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شانوں کو بیان کرتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ شانوں کہتے ہیں یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے ایسا نبی تمہارے لیے بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے سب کچھ دیا، مگر کسی چیز سب کچھ سب اللہ کا احسان ہے، مگر کسی نعمت کو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرا احسان ہے. حضور کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ، تین جگہ آیت ہے، اللہ نے منت رکھی ہے، احسان رکھا ہے ایمان والوں کو کہ ایسا نبی تمہارے لیے بھیجا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ منع کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا. ہم سے کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جوان لڑکا جو ہے وہ اپنی جوانی کی قسم کھاتا ہے، کبھی باپ جو ہے وہ بیٹے کی قسم کھاتا ہے، گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بیل کی قسم کھاتے ہیں، بعض گاؤں والے جو ہیں وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم چیز کے کوٹ لے اس کے تکنے کے گھٹنے کی قسم بھی کھاتے ہیں. حضور نے منع کیا کسی چیز، جب قسم کھانے کی مجبور ہوتے تھے تو اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا منع کر دیا گیا. اسی لیے یہ قرآن کی قسم، مشید کی قسم، کعبہ شریف کی قسم، جوانی کی قسم، بیٹی کی قسم، بیل کی قسم، ساری قسمیں منع ہیں، ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی قسم خود کھائی. قرآن میں لعمرک، مجھے قسم ہے آپ کے جسم کی. اور آپ جانتے ہیں کہ قسم انسان کھاتا ہے کس چیز کی، قیمتی چیز. جوان اپنی جوانی کی قسم کھاتا ہے کیونکہ جوانی بڑی پیاری ہے، لیکن جب وہ بڑھاپا آ جاتا ہے پھر کوئی اپنے بڑھاپے کی قسم نہیں کھا سکتا. تو کن کی چیز کی قسم کھائی جاتی. اللہ تعالیٰ شانو حضرت نبی علیہ السلام کو مخاطب بنا کر کے کہتے ہیں آپ تو ہر وقت میری نظروں میں رہتے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ میری نظروں میں رہتے ہیں، سَيِّنَا تَقُومُ، جب آپ اٹھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں میرا نبی اٹھ گیا. نظروں میں تو ساری مخلوق اللہ کے ہے، اللہ تعالیٰ شانو تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. پھر کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ میری نظروں میں رہتے ہیں؟ یہ نظروں میں رہنا جو ہے وہ انتہائی محبت کی نظر ہوگی، جس محبت کی نظر کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانو اپنے نبی پر نگاہ فرماتے ہوں گے. جو قرآن میں ہے اور کئی جگہوں پر ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ، آپ میری نظروں میں رہتے ہیں جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں میرا نبی اس وقت سویا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت میرا نبی کھڑا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت میرے نبی کے حالات یہ ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانو بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں، اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے آپ کا سب سے زیادہ ہمدرد کون ہے دنیا میں، تو کوئی انسان کہے گا میرا باپ، واقعتاً بہت ہمدرد ہوتا ہے. کوئی انسان کہے گا میری ماں, واقعتاً ماں ہمدرد ہوتی ہے. کوئی کہے گا میرا استاد, واقعتاً استاد ہمدرد ہوتا ہے. کوئی کہے گا میرا بڑا بھائی, واقعتاً بڑا بھائی ہمدرد ہوتا ہے. اگر یہ سوال کیا جائے میں ان تمام سے زیادہ ہمدرد کوئی اور بتاؤ, اخیر میں جواب آئے گا شاید سب سے بڑا ہمدرد اس دنیا میں میرا, میں خود ہوں. کیونکہ کبھی مجھ میں اور باپ میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, کبھی مجھ میں اور بیٹے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, اس وقت میں سمجھتا ہوں اپنی ہمدردی میری کچھ اور ہے, لہذا میں اپنا سب سے بڑا ہمدرد ہوں دنیا میں. صحیح ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنے اپنے ہمدرد ہو اس سے زیادہ تمہارا ہمدرد تمہارا نبی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی زیادہ ہمدرد ہے مومنین کے لیے, ان کی جانوں سے زیادہ ہمدرد ہے. اس کی تفسیر جب عربی مفسرین نے کی ہے تو کہتے ہیں النبی اشفق بالمؤمنین من انفسہم, تم اپنے اتنے شفقت نہیں کرو گے اپنے طرف, ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے, ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو غلط راستے میں ڈالو گے, ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی حرکت کرو گے جو تمہارے لیے مضر ہوگی, لیکن تمہارا نبی کبھی تمہاری بدخواہی نہیں کرے گا. النبی اولا, اسی لیے ایک صحابی تھے, اس صحابی کو کفار نے قتل کرنے کے لیے پہنچایا تھا, ایک لمبا واقعہ ہوا ہے, اس لمبے واقعے کو چھوڑ کر شارٹ میں عرض کرتا ہوں. اس صحابی کو مکہ مکرمہ میں کافروں کو قتل کرنا تھا کیونکہ وہ پکڑا ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر کافروں نے سوچا کہ حرم شریف کے اندر اس کو قتل نہیں کریں گے, حرم کے باہر نہیں جائیں گے, اور جب باہر نکال کر کے لے گئے تو وہاں ابو جہل نے اس سے کہا کیا تمہیں خوشی ہوگی کہ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد کو ہم مار دیں؟ اس صحابی نے جواب میں عجیب بات کہی, کہا مارنا تو کجا, ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ہیں اور نبی صاحب کے کانپاؤں میں کانٹا چبھ جائے, ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے. یہ واقعہ بھی بخاری ہے, ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور ہم اپنے گھر میں آرام میں بیٹھے ہوں. تو اس وقت ابو جہل نے کہا تھا بھائی دنیا میں جتنے محبت اس نبی کے ساتھیوں کو ہے ایسی محبت ہمیں کسی میں نہیں دی. ایک کافر تھا, اس کا نام تھا عروہ بن مسعود, عروہ بن مسعود ثقفی, وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا ایک بڑے معاملے میں. ایک لمبا چوڑا قصہ چل رہا تھا, اس لمبے چوڑے قصے میں وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, تو وہ اصل میں حالات کا جائزہ لینے آیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس صورت حال میں ہیں, ان کے ساتھ کس قسم کے لوگ ہیں. تو واپس جا کر کے وہ یہ کہتا ہے بھائی میں نے تو روم کا بادشاہ بھی دیکھا ہے, ایران کا بادشاہ دیکھا ہے, یمن کا بادشاہ دیکھا ہے, اسکندریا کا بادشاہ دیکھا ہے, حبشہ کا بادشاہ دیکھا ہے, مگر ایسا تو میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتا ہے تو سارے چپ چاپ سنتے ہیں, اگر وہ تھوکتا ہے تو لوگ اس کے تھوک اٹھا کر بدن پر مارتے ہیں, اگر وہ پانی مانگتا ہے تو سارے پانی دوڑ کر کے پانی لاتے ہیں, اگر وہ وضو کرتا ہے تو لوگ اس کا پانی وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے. عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس جا کر مکے والوں سے کہا تھا میں نے ایسا نبی دیکھا, یہ تو میں ایسی محبت تو کسی کے اندر بھی نہیں دیکھی. یہ واقعہ بھی بخاری شریف کی شرح, اس کا نام ہے کشف الباری, اس میں لکھا ہوا. عروہ بن مسعود نے کہا کہ ایسی محبت میں نے کہیں انسانوں میں نہیں دیکھی, بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا مگر اس کے ماتحت اتنی ہمدردی اس کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں جتنی ہمدردی اس نبی کے ماننے والوں کو, اس کا پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں. ساتھ میں اس نے یہ جملہ بھی کہا تھا اگر کسی کو اس کا پانی نہ مل سکے تو وہ آدمی دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پھر کہتا چلو. اس درجے کی محبت. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں اپنے نبی کے متعلق فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان کا شفیق ہے, نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان کا ہمدرد اور محبت کرنے والا ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوگا کہ اگر میری امتی کو کہیں خراش لگ جائے اور میں میرے دل میں تکلیف نہ ہو. قرآن نے کہا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم, ایک ایسا نبی میں تمہارے لیے بھیج رہا ہوں کہ اگر تم کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, تم کو تکلیف محسوس ہو یا نہ ہو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. عزیز علی ما عنتم, تم کو ذرا سی مشکل اگر پیش آ جائے اس پر بہت بھاری گزرتی ہے, وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ تعالیٰ شانہ جواب میں فرمایا السلام علیکم ایھا النبی, اس وقت حضور نے سوچا کہ اس وقت خاص رحمت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے رحمتوں کی جو سب سے بڑی اور اہم قسم ہے وہ اس وقت مجھ پر نازل ہو رہی ہے, لہذا اس میں یہ صرف میرے لیے بھی رہنی چاہیے, میری امتوں کو بھی ملنی چاہیے. تو فوراً آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ صرف مجھ پر نہیں آپ کے بندو, یہ نہیں کہا کہ میری امت بلکہ فرمایا آپ کے جو نیک بندے ہیں ان نیک بندوں پر بھی یہ رحمت نازل ہونی چاہیے. اس وقت بھی نبی نے اپنی امت کو بلایا نہیں. حضور کے جو دشمن جنہوں نے حضور کو ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائی, ایک دشمن بھی ایسا نہیں کہ اگر اسے تنہائی میں پوچھا جاتا کیسا ہے وہ کہتا تھا کامل ہے, خوبیوں والا ہے, اس سے زیادہ بہترین تعلیم کوئی دینے والا نہیں. چاہے وہ جو ہراکل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے یہ جو تمہارا نبی ہے جس کو تم مانتے ہی نہیں وہ بتاتا کیا ہے, کہتا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, نماز قائم کرنا, پاک دامن رہنا, یا امر بالصلۃ والعفاف, وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا اور پاک دامن رہنا. پاک دامن یعنی ہمارے آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے دامن پر کسی پر ظلم کرنے کا دبا نہ آئے, اس کو کہتے ہیں پاک دامن. عفیف, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ضرور آئے گا, میں یزمر لی ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ ازمر له الجنہ, جو آدمی میرے لیے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا, ایک تو دانتوں کے بیچ میں جو پورشن ہے میں زبان, اس کی گارنٹی دے گا, زبان کا غلط استعمال نہیں کرے, اور جو آدمی مجھے اس حصے کی گارنٹی دے گا جو دونوں رانوں کے درمیان کا حصہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. مائی یزمر لی ماں بھائی میں لکھ, یہی جو آدمی گارنٹی دے گا اس چیز کے جو دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے اور اس چیز کے جو دونوں رانوں کے درمیان میں ہے, ازم اللہ الجنہ, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پاک دامنی یہی ہے. تو ابو سفیان نے ہرقل سے کہا کہ وہ نبی پاک دامنی کا حکم دیتا ہے, ابو ہرقل نے جواب میں کہا تھا نبی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ انہی باتوں کا حکم دیتا ہے. غرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے اللہ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا, اللہ ہی کو یہ کہنے کہا کہ دیکھو تم کو میں نے بنایا, تمہاری جسمانی ساری طاقتیں میری بنائی ہوئی ہیں, مجھے حق ہے کہنے کا کہ تم اپنے جسم میں کیا کیا چیزیں تمہیں استعمال کرنی ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں, کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں, تمہاری آنکھ میں ہی بنائی ہوئی ہے, میں یہ فیصلہ کروں گا کہ تم کو اپنی آنکھ سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں, تمہارا دماغ میں نے بنایا ہے, مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ تم اپنے دماغ سے کیا سوچو گے اور کیا نہیں, تمہارے جسم کی طاقتیں میں نے بنائی ہے, میں یہ فیصلہ کروں گا کہ تم اپنے جسم کی طاقتوں سے کیا کرو گے اور کیا نہیں, تمہیں دنیا میں کھانا پینا ہے, مجھے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ تم کیا کھاؤ گے کیا نہیں, اور اس کے لیے میں نمونہ بھیج رہا ہوں, وہ نمونہ ہے محمد رسول اللہ. تو آج اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ اس وقت حسن کہ محمد رسول اللہ تمہارے بہترین نمونہ ہے, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, اس سے زیادہ بہترین اخلاق کسی کے نہیں, اس سے زیادہ کمالات کسی کے نہیں. اور کمالات اللہ اکبر, ایسے عجیب عجیب کمالات, عقلیں حیران, عقل تو وہاں کام ہی نہیں کرتی, عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں. ایک دفعہ ایک شخص, اس کا نام تھا ایاس ابن اقوا, یہ شخص جنگل میں بکریاں چرانے والا ہے, لیکن تھا بہت زیادہ طاقتور, بکری بخاری شریف میں واقع ہے, بکری وہ بھیڑیا آیا اس کی بکری اٹھا کر کے لے گیا, کیونکہ بہت زیادہ طاقتور تھا اس لیے اس کے پیچھے دوڑا اور اس کو بھیڑیے کو پکڑا, لاتیں ماری اور بکری چھڑا کر لایا, بکری زخمی تھی, کندھے پر بکری ڈالی اور چلا. تو بھیڑیے نے وہاں سے کہا خدا نے مجھے روزی دی تھی, اس ظالم نے مجھ سے چھین لی. یہ واپس مڑ کر کہتا ہے عجیب وقت آ گیا, جنگل کے بھیڑیا بھی بات کر رہا ہے. اس بھیڑیے نے وہاں سے جواب میں کہا میرا بات کرنا عجیب نہیں ہے, عجیب یہ ہے کہ خدا کا نبی دنیا میں آ چکا ہے اور تو ابھی تک وہاں نہیں گیا. آیا کہتا خدا کا نبی کہاں ہے, یہ سوچ رہے پڑ گیا. بہرحال اپنی بکری کو لے کر کے آ گیا. اس کے بعد پھر دوسرا ایک چرواہا اسے ملا, دنیا میں کوئی نبی آیا ہے, اس نے کہا میں نے سنا ہے ادھر کہیں پہاڑوں کے اس طرف کوئی شہر ہے, اس کا نام ہے مدینہ, اس کا نام ہے یثرب, وہاں کوئی نبی سنا ہے. یہ اسی وقت چلا وہاں سے اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ پہنچا, اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کہنے لگا بھائی یہ نبی کا شہر ہے؟ اس نے کہا ہاں نبی کا ہے, میں اس سے ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں؟ کہنے لگا ہاں. کوئی ٹائم وائم تو نہیں لینا ہے اسے؟ کہنے لگا کوئی نہیں. کسی سے اجازت مانگنی ہے؟ کہنے لگا کسی سے اجازت نہیں. یہ بکریاں کہاں رکھوں گا؟ اس نے کہا رکھو میرے گھر میں. کہا ان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ کہنے لگا نبی کے شہر میں تمہاری بکری کو کیا خطرہ ہے؟ کہا مجھے واپس مل جائیں گے. ان کا قبائلی دور تھا اور قبائلی دور میں ظلم ہوا کرتا تھا, کھڑے کھڑے آدمی سے مال چھین لیتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا, قبائلی دور میں اس میں کوئی قانون نہیں ہوا کرتا, اس لیے وہ پوچھ رہا تھا میری بکریاں مجھے واپس ملیں گے؟ کہا بالکل. چنانچہ وہ بکریاں اس کے حوالے کی اور وہ چلا اور آ کر کے حضور کی خدمت میں پہنچا. اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا جملہ اس نے کہا مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا. کیا مطلب؟ کیا لگا جی میں جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں, میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر بھیڑیے نے مجھے جملہ کہا تو میں اسی وقت چلا اور آپ کی خدمت میں پہنچا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جاؤ. حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلانے کے بعد فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی, نماز کا وقت نہیں تھا, نماز کا وقت نہیں تھا. جب اذان شروع ہو گئی تو لوگوں نے سوچا کوئی واقعہ ہوا ہے, مسجد میں ہم کو بلایا جا رہا ہے. چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایاس ابن اقوا سے کہا اب کھڑے ہو کر سناؤ کیا واقعہ ہوا. چنانچہ ایاس ابن اقوا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے وہ سناتا ہے میرے ساتھ اسی طرح سے واقعہ ہوا ہے, اور بھیڑیے کے بتانے سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں, اور حاضر ہو کر کے میں اب تمہارے سامنے تسلیم کرتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے, اور میں اعلان کر رہا ہوں یہ اللہ کا نبی, اعلان کر رہا ہوں. اسی کو عربی میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد کے معنی میں اعلان کرتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. گواہی جو ہے وہ کھول کر دی جاتی ہے, گواہی جو ہے وہ اندر نہیں دی جاتی. جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں اللہ ہے, اور جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہم اعلان کرتے ہیں اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ, اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت. کلمہ شہادت دراصل دوسروں کو باخبر کرنا ہے کہ صاحب میں کیا ہوں. بالکل ایسے جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے صاحب میں نے کھانا کھایا, کھڑے ہو کر کے کہتا ہے میں صحت مند میں ٹھیک ہوں, کھڑے ہو کر کے کہتا ہے میں تعلیم یافتہ ہوں, وہ اعلان کرتا ہے میں پڑھا لکھا انسان ہوں, ان پڑھ نہیں ہوں. اسی طرح سے مسلمان جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو وہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اس کے بعد حضور نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت گواہی نہیں دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جب تک جانور گواہی نہیں دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, جب تک پتھر گواہی نہیں دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جب تک ڈلے گواہی نہیں دے. ڈلا کہتے ہیں مٹی کا ٹکڑا. لا تقوم الساعۃ حتا یشہد الحجر والشجر والمدر. قیامت اب تک نہیں آئے گی جب تک یہ تمام چیزیں میرے ہاتھ میں گواہی نہیں دیں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جس پتھر نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنگن میں دو چٹانیں تھیں, مکہ مکرمہ میں دو چٹانیں تھیں, ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اور ایک چٹان کے پاس ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے, دوسری چٹان سامنے تھی. جب حضور ایسے بیٹھے تو اس چٹان کے اندر سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کا نام رکھا تھا متکلم, اور یہ جو پیچھے پتھر ہے اس کا نام رکھا تھا متقا. متکلم اور متقا, متقا من جس کا ٹیک لگایا گیا, تو متکلم اور متقا. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ میں متکلم کو بھی جانتا ہوں اور متقا کو بھی جانتا ہوں, لیکن بعد میں یہ پتھر کہاں چلے گئے یہ اللہ کے علم میں ہے. وہ ٹوٹ گئے, دفن ہو گئے مکے کی زمین میں ہوئے, کہاں گئے یہ اللہ کا منشا تھا, وہ غائب ہو گئے. ورنہ ہو سکتا ہے بعض کے لوگ نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے. غرض یہ کہ صرف توڑ توڑ کر تو لے جاتے ہیں, جیسے آج بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے خانہ کعبہ کے پردے کو توڑتے ہیں یا اس کے پتھروں کو توڑ کر کے ٹکڑا لے کر کے آتے ہیں. حالانکہ حرام ہے, یہ منع لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ ایسا نہیں کرنا, لیکن کچھ لوگ اس کے دھاگے کاٹتے ہیں, کچھ لوگ اس کے پتھر کو توڑ کر کے سمو. تو رخ تبرک الگ چیز ہے, مگر یہ کہ نقصان پہنچانا درست نہیں ہے. کسی کے کپڑے پھاڑ کر کے تبرک لے جائیں گے وہ صحیح نہیں ہے. پتھروں نے گواہی دی. ابو جہل کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر لائے تھے اور کنکریوں کے بارے میں اس نے کہا محمد اگر آپ بتائیں گے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. حضرت نبی علیہ السلام نے پہلے تبسم فرمایا اور تبسم فرمانے کے بعد کہا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا جو تمہارے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. چلو یہی صحیح. ان کنکروں کے اندر سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد, اس کو اٹھا کر پھینکا اور کہا تم پر بھیجا دو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں, ایک کافر وہاں پہنچا اور وہ ارادہ کر کے آیا تھا قتل کرنے کا. مکہ مکرمہ میں اس کافر نے دوسرے کافر سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم میرے بیوی بچوں کا سارا خرچہ برداشت کرنا, میں جا کر مدینے میں نبی کو قتل کروں گا. اور دونوں نے آپس میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کو ہاتھ مار کر کہا یہ گواہ ہے, تو میرے بچوں کا کفالت کرو گے میں اس کو جا کر قتل کروں گا, اگر میں زندہ واپس نہیں آیا تو میرے بچے تمہارے حوالے ہیں. اس نے کہا بالکل. خانہ کعبہ کے بعد انہوں نے ہینڈ شیک کیا, وعدہ کیا. یہ جو کہنے والا اس کا نام تھا عمیر, اور وہ جو جواب دینے والا اس کا نام تھا صفوان. عمیر ابن وہب اور صفوان, ان دونوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا. اور اس کے بعد پھر عمیر نے تیاری کی, ہتھیار لیا اور مدینہ پہنچا. اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب حضور کی خدمت سے پہنچا ہے حضرت نبی علیہ السلام صاحب فرمایا عمیر کیسے آئے تم؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا یہاں گرفتار ہے, اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, اس سے ملنے کے لیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اور کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے جو اور کوئی مقصد نہیں. میں نہیں اور کوئی مقصد بتاؤ. بولنا جی کوئی مقصد نہیں. تو حضور نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا صفوان کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کیا بات کی؟ وہ فوراً آپ کو کس نے کہا میں اللہ کا نبی, میں اللہ کا نبی. اس نے اسی وقت کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان میں تسلیم کرتا ہوں اللہ کے نبی. جہاں ایران سے بادشاہ نے دو آدمیوں کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ, اس دو آدمیوں میں ایک کا نام تھا خسرو, دوسرے کا نام تھا بابوے. جس بادشاہ نے بھیجا تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز. تو خسرو پرویز نے دو آدمیوں کو بھیجا ہے مدینہ منورہ گرفتار کرنے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ حضور نے جب خط لکھا تھا اسے کہ اسلام قبول کرو, تو اس نے وہاں سے کہا اپنا نام میرے نام کے اوپر اس نے لکھا ہے, یہ میری توہین اس نے کی ہے, اس کو نہیں معلوم ہے کہ میں اس کائنات کا رب ہوں. حضور کا جو خط تھا اس نے اپنا نام پہلے میں محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم الفارس, یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے فارس کے عظیم بادشاہ کے نام عظیم لکھتے تھے, یعنی جس کو ہم مخاطب بنائیں گے اگر کہ وہ ہمارے خلاف ہو لیکن اس کا احترام کیا جائے. یہ حضور کے خط سے معلوم ہوا کہ وہ ابھی تو اسلام اسے قبول نہیں کیا لیکن اس کا احترام ہم کریں گے. اور حضور فرمایا بھی کرتے تھے انزل الناس منازلہم, اگر کسی دوسری قوم کا کوئی معزز شخص آئے اس کا تم احترام کرو. ہم بے احترامی نہیں سکھاتے, احترام انسانیت مستقل الگ چیز, ہم اس کا احترام بھی کریں گے اس کی توہین نہیں کریں گے. تو احترام کے ساتھ مخاطب بنایا, بد تہذیبی کے ساتھ نہیں. بسم اللہ پہ کیسا خط لکھا, تعارف اپنا پہلے کرایا خط لکھنے والا کون ہے, تو میں محمد رسول اللہ الی عظیم الفارس, فارس کے عظیم بادشاہ کے نام, بڑے بادشاہ کے نام. کوئی حرج نہیں اس میں تعریف کرنے میں, حضور کے اسی ارشاد سے یہ معلوم ہوا. اس نے وہاں سے کہا محمد نے اپنا نام میرے نام کے اوپر لکھا ہے, میں برداشت نہیں کروں گا, میرے نام کے اوپر کس کا نام ہو سکتا ہے, لہذا اس کو گرفتار کرو. تو خسرو اور باب ہوئے یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. حضرت نبی علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو تبسم فرمایا. ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی ساری طاقت تو میرے ساتھ ہے, یہ کیا مجھے گرفتار کریں گے. بہرحال حضور نے فرمایا بہت اچھا, رات کو تم آرام کرو, کل صبح بات کریں گے. صبح وہ ابھی بیچارے اٹھے بھی نہیں تو بلایا, حضور نے بلا کر کے فرمایا آج رات تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا. آپ کو کیسے معلوم؟ اللہ کا نبی ہو. خسرو پرویز کے بیٹے کا نام ہے شیروے, شیروے نے اسی رات اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے. اور پہلا آرڈر اس نے صبح لکھا, میرے ظالم باپ نے عرب کے نبی کو گرفتار کرنے کا جو وارنٹ نکالا تھا میں اس کو منسوخ کرتا ہوں. ایران میں واقعہ ہوا, ایران سے مدینہ طیبہ پہنچنے میں ڈیڑھ مہینہ لگتا تھا اس زمانے میں, ڈیڑھ مہینہ لگتا تھا ایران سے مدینہ طیبہ پہنچنے میں, وہ بھی گھوڑے کا سفر اگر ہوتا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف سے عراق کا سفر کیا تھا, ایک مہینہ لگا تھا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے. مدینہ شریف میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا امام مالک سے. امام مالک سے دو سال پڑھنے کے بعد کہا اب میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں عراق. عراق میں امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے امام محمد, امام محمد کے پاس پڑھنے کے لیے امام شافعی پہنچے. امام محمد عجیب کمالات کا انسان تھا. ایک دفعہ امام ابو حنیفہ نے امام محمد سے کہا محمد تم کیا فقیہ بنو گے, تم کو تو قرآن ہی یاد نہیں ہے. فقیہ بننے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے. وہ چپ, دوسرے دن پڑھنے نہیں آئے, تیسرے دن بھی نہیں آئے, چوتھے بھی نہیں آئے. تین دن ہو گئے, چوتھے دن جب وہ آ گئے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے محمد تم تین دن سے نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا نا تم حافظ نہیں ہو. تو ٹھیک ہے تم تو حافظ نہیں ہو, کہہ لگے میں قرآن حفظ کر رہا تھا. پھر کیا کیا؟ تین دن میں نے قرآن زبان یاد کر. وہ تھا امام محمد. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس امام شافعی پڑھنے کے لیے گئے ہیں, ایک مہینہ کا سفر ہوا تھا. امام اس زمانے میں ایران سے مدینہ طیبہ پہنچنے میں ڈیڑھ مہینہ کا سفر ہوا کرتا تھا. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں فرمایا کہ تمہارے اس بادشاہ کو اس کے بیٹے نے آج رات میں قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی. کہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات کا اعتراف آپ کے دشمنوں نے کیا, صحابہ نے تو کہنے ہی کیا ہے, اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں فرمایا میں خاتم النبیین ہوں. فرمایا کرتے کہ مجھے سر فخر نہیں, میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں. اور فرمایا میں فخر نہیں کہہ رہا ہوں, تکبرم نہیں کہہ رہا ہوں, میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں. فرمایا ایک دفعہ فرمایا مجھے زمین کے تمام خزانے دے دیے گئے ہیں, اوتی تو خزائن الارض. ایک دفعہ فرمایا اوتی تو مفاتح الارض, میں زمین کی ساری کنجیاں مجھے دی گئی. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ حضور کے ہاتھ میں کون سی کنجیاں تھیں, کہاں وہ خزانے ہیں زمین کے, اور حضور غربت میں زندگی گزار رہے تو وہ خزانے کہاں گئے تھے. یہ ایک مستقل بحث ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. حضور نے فرمایا ہر نبی ایک قوم کے لیے آیا کرتا تھا, اللہ نے مجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا. اور اسی بنا پر بھائیوں دنیا میں کسی انسان کا شجرہ نسب محفوظ نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضور سے لے کر حضرت آدم تک محفوظ ہے. دنیا میں کسی کے خاندان کا پورے خاندان کا تعارف اس طرح نہیں کرایا جاتا جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کسی کی باتوں کو ریکارڈ کرنے کا اللہ نے ایسا انتظام نہیں کیا، کسی نبی کی بات کبھی نہیں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک بات ریکارڈ میں رہنی چاہیے محفوظ، بلکہ جن باتوں پر امت کو عمل نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا، اس لیے اپنے نبی کو پہچاننا، ان کی عظمت کا اعتراف کرنا، ان کے ساتھ آخری درجے کی محبت کرنا. خود انہوں نے فرمایا تھا تم تب تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارا محبوب نہ بن جاؤں، ہر ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ والدین سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حضرت عمر بن خطاب چونکہ صاف گو تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ واقعی محبوب ہیں مگر کم سے کم میرے بیوی بچوں سے زیادہ نہیں، ایک حدیث، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کم سے کم میری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب نہیں. تو حضرت نے فرمایا تھا پھر تو تمہارا ایمان کامل نہیں، تمہارا ایمان تو کامل نہیں ہے، اور تھوڑی دیر چھپ رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، میری نظر میں میری جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں. خود نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل، اب وہ تمہارا ایمان کامل. تو محبت رسول، اتباع رسول ایمان والوں کا سہارا و سرمایہ ہے. آج کے زمانے میں خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو سفید ریش والے ہیں، وہ تو دنیا سے رخصت ہونے، لیکن جو نوجوان نسل ہیں ان کو بہت زیادہ فکر مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کی نئی نسل کو نبی سے دور کرنے کی طرح طرح کی محنتیں چل رہی ہیں. اس لیے اپنی نبی کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد کو ہضم کرنا اور اس کی عظمت کو پہچاننا اور اپنے آپ کو نبی سے وابستہ رکھنا امت مسلمہ کی خصوصاً نئی نسل کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جل شانہ ہم کو اپنے نبی کے ساتھ تعلق کامل عطا فرمائے، اور جیسا ایک مسلمان کو اپنے نبی کا پیارا امتی ہونا چاہیے ویسا امتی بننا ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یا رحمت یا رحمت راجین آمین. نماز کے بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا خیر الناصرین، یا خیر المسئولین. یا اللہ تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے، یا اللہ جمعے کے نماز کا وقت ہے، تجھے گواہ بنا کر کے ہم اعلان کرتے ہیں تیرا نبی ہمارا سچا نبی ہے، ہم ان کے امتی ہیں اور تو ہمارا اللہ ہے، تیرے نبی کے راستے پر ہم قائم رہیں گے. یا اللہ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جب اسلام یہاں پہنچا تھا تو انہوں نے ہم مسلمانوں سے روزانہ صبح کو یہ جملہ کہلوایا تھا اللہ حاضر شہادت نحیا و علیہ نموت انشاءاللہ. یا اللہ ہم اسی گواہی پر، اسی دین پر موت تک رہیں گے. یا اکرم الاکرمین، اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو سستیاں ہوتی ہیں، جو غفلتیں ہوتی ہیں، یا اللہ ہم اپنی تمام کمیوں کا آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں. ان تمام کمیوں کی وجہ سے ہمارا معاوضہ نہ فرما، ان کمیوں کو دور کرنا ہمارے نصیب میں فرما. یا اللہ ہم کو، یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اور ساری امت کو یا اللہ اپنی ایمان پر، اپنی دین پر قائم رکھنا نصیب فرما. ہمارے والدین اگر دنیا میں زندہ ہیں تو ان کو یا اللہ اطمینان والی زندگی نصیب فرما، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اگلی نسلوں کو یا اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے، خرابیوں سے، برائیوں سے، خرابیوں سے، اور جو بھی جسمانی، روحانی، اخلاقی، دینی، طبی، جو بھی خرابیاں دنیا میں ہیں، ان تمام خرابیوں سے ہمارے اگلے نسلوں کو محفوظ فرما. ہم میں سے ہر بھائی کی ہر تمنا پوری فرما، ہم میں سے ہر بھائی کی ہر حاجت پوری فرما، ہم میں سے ہر بھائی کی ہر مشکل آسان فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی امت مسلمہ کا ظلم کے اعتبار سے خون بہایا جا رہا ہے، یا اللہ تو اب رحم فرما دے. یا اللہ جیسے بھی مسلمان ہیں بہرا تیرے نبی کی امت تو ہیں، یا اللہ تیرے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم سے اگر تو ویسے عمل کا مطالبہ کرے گا جیسے صحابہ نے کیے، جیسے محدثین و فقہ اور اولیاء نے کیے، وہ ہم سے نہیں ہو پائیں گے. یا اللہ ہم کو صرف اسی کلمے کی بنیاد پر، یا اللہ ہم اپنے نبی کا امتی ہونا تسلیم فرما دے، اور اسی کی وجہ سے یا اللہ ہمارے لیے نصرتوں کے فیصلے فرما. ہم یا اللہ ہم میں سے ہر بھائی کے لیے تمام وہ دعائیں قبول فرما جو دعائیں تیرے نبی نے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے مانگی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. رات چند منٹ زیادہ ہو گئے، اس کی میں معذرت چاہوں گا، آپ حضرات سے بعضوں کو حرج ہوا ہوگا. اللہ